السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل القرآن کلاس میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. آج انشاءاللہ ہمارے دو بہت ہی مشہور صحابہ اور خلیفۃ المسلمین ان دونوں کے کچھ واقعات ڈسکس کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. الحمدللہ آج ہمارا دوسرا روزہ ہے اور اللہ کرے کہ یہ رمضان ہمارے بہترین رمضان ہوں اور ہم اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے بنیں اور ان روزوں سے خوب فائدہ اٹھانے والے بنیں. اس رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے. آمین. جیسے کہ ہم قرآن سے قریب ہونے ہی کے لیے اور قرآن سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ان واقعات کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ہمارے اسلاف پر گزرے ہیں یا آپ صحابہ اکرام کہہ سکتے ہیں، صحابہ اکرام کے بعد کے لوگ، تابعین اور تبع تابعین، جو بھی ہمارے اسلاف تھے کہ وہ لوگ قرآن سے کس طرح شغف رکھتے تھے، کس طرح دلچسپی رکھتے تھے، یا قرآن کو انہوں نے کیسے لیا تھا، کس انداز سے لیا تھا، قرآن پر وہ کیسے عمل کرتے تھے، قرآن کی آیات پر کیسے عمل کرتے تھے اور اس کو کس طرح سے دوسروں تک پہنچاتے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذات کو بھی اس سے فائدہ ہو ان کے واقعے سے، کیونکہ انسان دوسروں سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور جب کسی کے واقعات، کسی کے مثالیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو اس کو عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے یا اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ان واقعات کو ہمارا ڈسکس کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن سے ہم قریب ہوں، ہم خود بھی قرآن کو اسی انداز سے لیں جس طرح سے ان لوگوں نے لیا تھا، اور اس قرآن سے ہمارا تعلق مزید مضبوط ہو، کیونکہ یہی قرآن ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. اور پھر اسی قرآن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو عروج عطا کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے گراتا بھی ہے، گڑھے میں گراتا ہے. تو ایک ہی کتاب ہے لیکن اس سے بہت سارے لوگ گرتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ عروج بھی پاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو اس کتاب کے ذریعے سے عروج پانے والے ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کل قیامت کے دن بھی یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے اور قبر میں یہ ہمارے لیے خوبصورت ساتھی کی طرح ہمارا ساتھی رہے انشاءاللہ. تو اب یہ رمضان ہی کے دن ہے، الحمدللہ جتنے ہم اپنے اوقات کو قرآن کی تلاوت میں لگا سکتے ہیں ہم لگائیں، اور تلاوت سمجھ کر ہم کریں. یعنی جب ہم تلاوت قرآن کریں تو ان آیات کو اپنے دل پر اترتا ہوا، اپنے دل پر ہم اس کو محسوس کریں تاکہ اس کی تقاضوں کو ہم پورا کر سکیں. آج کا جو واقعہ ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے، اور ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں گے کہ صحابہ کرام قرآن کی آیت کو کس طرح سمجھتے تھے اور کس طرح لیتے تھے، اور ان کو کیسے اس کے بارے میں سب معلوم تھا ماشاءاللہ. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت، ان کے اندر عاجزی تھی، بہت زیادہ رعب والے بھی تھے، بہت دبدبے والے تھے اور حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے تھے. اسی بنا پر صحابہ کرام ان سے ڈرتے تھے، ان کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اور بہت زیادہ صاف گو تھے، بہت حق پسند تھے اور حق بات کہنے والے تھے. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ بہت زیادہ سادہ زندگی گزارنے کے عادی تھے، یعنی اپنے پہلے جو خلیفہ تھے انہی کے نقش قدم پر وہ بھی چل رہے تھے، کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ہی سادہ زندگی گزاری اور ابو بکر صدیق نے کس کو فالو کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو لہٰذا یہ لوگ اپنے سے پہلے والے لوگوں کو ہی فالو کرنے والے لوگ تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، بہت سادہ لباس پہنتے تھے، ایون لوگوں کو پتہ تک نہیں ہوتا تھا کہ اچھا یہ امیر المومنین ہیں. اور جب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ اسلام بہت دور دراز کے علاقوں تک پھیل گیا تھا، یعنی اسلام مطلب بہت، اس کی جو ٹیریٹوری ہے بہت دور تک پھیل گئی تھی، بہت سارے ممالک اسلام کے زیر نگہ آ گئے تھے اور ایک بہت بڑی سلطنت بن گئی تھی، سمجھے، ایک بہت بڑا اسلامک ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کنٹری کہہ سکتے ہیں آج کے دور کے لحاظ سے، کہ ایران، عراق، سیریا یہ سب علاقے اسلام کے انڈر آ گئے تھے، اور جب اسلام کے انڈر یہ سب علاقے آ گئے تھے ظاہر سی بات ہے بیت المال میں بھی ایکسپینشن ہوتا رہا، اور بیت المال بڑھ کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسجد نبوی بالکل مختصر اور ایسی چیزوں سے بنی تھی کہ جو کہ یعنی کھجور کے پتوں اور چھالوں سے بنی تھی، لیکن اب کیا ہوا کہ بڑھتے بڑھتے بیت المال خود اتنا بڑھ گیا اور اس میں اتنے کثرت سے مال آنے لگے کہ اس کو کاؤنٹ کرنے والے کی بھی مشکل ہو گئی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایسی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کہ وہ امیر المومنین تھے، وہ بیت المال کے اونٹوں کی خود سے صفائی کر رہے تھے، اور یہ ہم کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ واقعات ملتے ہیں ان کی زندگی کے، ایک دفعہ نہیں کیا انہوں نے صفائی بلکہ کئی دفعہ کرتے تھے، اور اس میں وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو بیت ایک دفعہ کا ذکر کہا جاتا ہے کہ وہ روڈ پر گھومتے ہوئے دکھائی دیے پریشان حال، تو لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے، کیوں آپ اس طرح گھوم رہے ہیں؟ کہنے لگے بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا ہے، بھاگ گیا ہے، میں اسے ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ تو کہا کہ نہیں، اگر بیت المال میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو عمر سے پوچھو گی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور کیسا خوف تھا، کیسا تقویٰ تھا، کہ جو چیز ان کے انڈر تھی یعنی بیت المال، چونکہ وہ امیر المومنین تھے اور وہ ان کے انڈر آتا تھا، لہٰذا وہ اس کے لیے کتنے فکر مند تھے۔ آج ہمارے پاس ایسی کتنی چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہم کو بھی امانت داری کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اپنے ہاتھوں سے خود صفائی کر رہے تھے اونٹوں کی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اسی دوران عراق سے ایک گورنر تھے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ احنف بن قیس تھے۔ تو عراق کے جو گورنر تھے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے وہاں کی کچھ رپورٹ لے کر یا کچھ معاملہ طے کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا امیر المومنین تو اپنے ہاتھوں سے صفائی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی کسی آپ نوکر وغیرہ سے کروا لیتے، کسی غلام سے کروا لیتے، آپ خود نہلا رہے ہیں، آپ خود صفائی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو سامنے ساتھی تھے ان کے جو گورنر تھے عراق کے، ان کو ایک اپنا جو درہ تھا وہ لگایا یا پھر ان کو دھکا دیا اور کہا کہ ہم تو سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں، اور یہ سب ہم کو جو پوزیشن ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ تو ان سے کہا، اور انہوں نے وہ گورنر سے کہا کہ لو تم بھی صاف کرو انہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ان کی ہمت بھی آپ دیکھیں، اور ان کا رعب اور دبدبہ کتنا تھا کہ ان کو دیکھ کر پھر جو گورنر تھے یا امیر المومنین کے کہنے پر وہ گورنر نے بھی جو ہے پھر کپڑا ہاتھ میں لیا اور وہ صاف کرنے لگے، اونٹوں کی صفائی کرنے لگے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوا، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ کو صاف کرنے کے لیے، کسی ایک جانور کو صاف کرنے کے لیے انہوں نے اپنا شرٹ اتار لیا اور اپنے کرتے سے اس کی صفائی کرنے لگے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی یہ ان کی عاجزی اس سے پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا غلام سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ صفائی کرتے کرتے اونٹوں کو کاؤنٹ کرنے لگے، تو اونٹ بڑھتے گئے بڑھتے گئے، یعنی کاؤنٹنگ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ کاؤنٹ کرنے لگے تو وہ بات بات پر پھر الحمدللہ تعالیٰ، الحمدللہ تعالیٰ، الحمدللہ کہتے جا رہے تھے، بار بار کہتے جا رہے تھے۔ تو جو گورنر اس وقت ان کے پاس موجود تھے انہوں نے کہا کہ یعنی ان تمام جانور، یعنی جو بیت المال کے جانور تھے یا بیت المال کا جو مال تھا وہ اتنا زیادہ مال تھا اور اتنے زیادہ جانور تھے، تو اس مال کو دیکھ کر جو ان کے ساتھ گورنر تھے انہوں نے کہا کہ قرآن کی سورہ یونس کی یہ آیت پڑھی انہوں نے، آپ لوگوں نے ماشاء اللہ سن رکھی ہوگی، یہ آیت نمبر 58 ہے سورہ یونس، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو گورنر تھے انہوں نے کہا کہ بفضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ یہ سارا مال آج مسلمانوں کو ملا۔ تو آپ دیکھیں سنے عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، یعنی جو قرآن کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن کے اصل دیکھا جائے تو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور چونکہ صحابہ کرام ہی تھے ان کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا، وہ جانتے تھے کہ کون سی آیت کس تناظر میں اور کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی اور کس آیت کا کیا مطلب ہے۔ تو جب وہ گورنر جو احنف بن قیس تھے انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے جو آپ آج بیت المال میں اتنا مال جمع ہے، اتنے اونٹ ہیں جس پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کہ کذبت لیس ھذا، یعنی تم نے غلط کہا، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت تو اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اسلام یعنی تم کو اسلام کی جو نعمت ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تم کو دین جو ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تم کو جو ایمان کی دولت ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بطور نبی تمہارے لیے بنایا گیا ہے، جو رحمت کے طور پر آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، یعنی پوری آیت پڑھی پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہ کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، بس چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، اور یہ ان سب سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی جتنی دولت جو لوگ جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر کس کی نعمت ہے؟ قرآن کی نعمت، ایمان کی نعمت، دین اسلام کی نعمت، اور بطور نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا جانا، یہ ہم سب پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، رحمت اور فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ واقعی میں آپ کو سوچنا، تھوڑا امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں یہ اٹھنے بیٹھنے کے، کھانے پینے کے آداب کون بتاتا؟ ہمیں ہم نماز کیسے پڑھیں یہ ہمیں کون بتاتا؟ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے نبی بھیجے، اور ہم مسلمانوں کو تو اس پر اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر تو غیر مسلم تک اپریشیٹ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کی فکر کرنے والے تھے، کیسے نبی تھے وہ ہمارے، ان کو ہماری فکر زیادہ تھی۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے بھی ہیں کہ میں تمہیں سیرین کے بل پکڑ کر کھینچ رہا ہوں تاکہ تم کو آگ سے بچاؤں، اور تم پروانوں کی طرح آگ کی طرف جانا چاہتے ہو، اتنی ان کو فکر تھی کہ ہم جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اور ہم نے ان کی تعلیمات پر آج کتنا عمل کیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو آیت اس لیے ہے کہ دین اسلام کی نعمت جو ہم کو ملی اس پر ہمیں خوشی منانی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ جو اس نے ہم کو دین اسلام کی نعمت سے نوازا، ایمان سے نوازا، قرآن ہم کو دیا، یہ قرآن جو ان سب سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، یعنی آج قرآن سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا معجزہ۔ اور اس قرآن کو پڑھ کر اس کو سنانے والے، اس پر عمل کرنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے۔ اگر یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کر نہ سناتے، ایکسپلین نہ کرتے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ قرآن۔ اس کی بعض آیات ایسی ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا کہ وہ سمجھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر ادا کریں۔ واقعی میں کبھی سوچیں، اللہ نہ کرے کبھی ہم کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہو جاتے، تو بتائیے کوئی ہمیں اسلام کی دعوت دیتا تو کیا ہم مانتے؟ یعنی ہم تو وہی غلط راستہ فالو کرتے ہوتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے ہم پر، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، مسلمان والدین کے ہاتھوں ہماری پرورش ہوئی الحمدللہ، ہم کو بچپن سے بیٹھے بٹھائے ایمان کی دولت مل گئی، ہمیں ایمان کے لیے کچھ قربانی نہیں دینی پڑی۔ تو قل بفضل اللہ وبرحمتی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، بس چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ تو خوشی اصل کس پر منانی ہے؟ اسی بات پر منانی ہے، خوشی۔ خوشیاں جو ہے یہ بیت المال کے جانوروں پر، اتنا مال جمع ہو گیا اس پر خوشی نہیں منانی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بھی یا ہمارے پاس کوئی نئی کار آتی ہے، قیمتی کار آتی ہے، کوئی خوبصورت گھر ملتا ہے اگر ہم کو، کوئی اچھی جاب ہم کو ملتی ہے، تو اس پر ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے، اس پر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سب سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرے، تمہارے پاس سب سے اچھی چیز آ گئی ہے۔ اور اگر دنیا کی دولت اگر کسی کو بہت مل گئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت اس کو ملی اور اللہ تعالیٰ سے بہت خوش اور راضی ہے۔ نہیں، ہم جانتے کہ دولت کا ہونا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دولت ہو انسان کے پاس اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تب وہ خوش قسمت ہے، تب وہ رشک کے قابل ہے، لیکن یہ نشانی نہیں ہے کہ دولت مند ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل کی نشانی ہے، بلکہ اصل فضل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اس کا ہمیں دین اسلام سے سرفراز کرنا، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بطور نبی کا مبعوث کرنا، یہ ایکچوئل اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اور یہ خوشی منانے کی چیز ہے۔ اور اس بات پر بھی ہم کو پھر خوشی منانی چاہیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس رمضان میں داخل کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس رمضان میں ہم داخل ہو سکے۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی تھے، بہن بھائی، جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہیں، تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوا کہ اس نے ہم کو اس رمضان میں داخل کیا؟ پھر یہ بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ ہم شب قدر منا سکیں گے، ہم شب قدر کو تلاش کر سکیں گے، اور اگر جس کو شب قدر مل جائے تو وہ خوش قسمت ہے، کیونکہ شب قدر کی بھلائی سے کون محروم رہتا ہے؟ صرف بدنصیبی محروم رہتا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ شب قدر کو کب تلاش کرنا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی تاخرات میں تلاش کرنا ہے۔ تو اگر ہمیں شب قدر مل جاتی ہے، سمجھے یہ بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ تو یہ قرآن کی نعمت، دین اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت، اور ابھی اس سال ہمارے رمضان میں داخل ہونا، پھر شب قدر کا ہمیں مل جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان سب سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس انعام کے بدلے، اس انعام کا ہم بدلہ کیسے دیں جو اللہ تعالی نے ہم پر عطا کیا، ہم کو یہ انعام جو اللہ تعالی نے جس سے ہم کو نوازا ہے، اس فضل سے، اس رحمت سے، ہم اس کا بدلہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اس نعمت کا شکر ایسے ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کی دی گئی صلاحیتوں کو ہم اسی کی راہ میں خرچ کریں. اللہ تعالی نے ہمیں آنکھیں دی الحمدللہ، تو ان آنکھوں سے اس قرآن کی تلاوت کریں. کتنے لوگ محروم ہیں جو تلاوت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. پھر اللہ تعالی نے ہمیں اگر جو بھی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، لکھنے کی صلاحیت دی ہے، کچھ اور ٹیلنٹ ہم کو دیا ہے، تو اس سب کو ہم، وہ سارے ٹیلنٹ کو ہم کہاں خرچ کریں؟ اللہ سبحانہ تعالی کی راہ میں خرچ کریں. تو یہ اس کا شکر ادا کرنا ہوگا. تو یہ آج ہمارے پاس سب سے بہتر چیز ہے، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس آج کیا ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کتاب کا بھیجا جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. یہ تمام دنیا کی دولت سے بڑھ کر دولت ہے الحمدللہ. تو اللہ کرے کہ ہم کو قرآن کی آیات ایسی ہی سمجھ میں آنے لگے جیسے صحابہ اکرام کو سمجھ میں آتی تھی، اور جیسے ان لوگوں کو قرآن کی آیات کا پس منظر معلوم تھا، جو بیک گراؤنڈ وہ جانتے تھے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے بیک گراؤنڈ کو جانیں. اور اس کے لیے آپ دیکھیں جو علوم القرآن سبجیکٹ ہے، جیسے شروع سے ہم آپ سے کہتے آئے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، ایک بہت اچھا سبجیکٹ ہے، آپ ضرور اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں جہاں سے بھی آپ کو اگر وہ سہولت ہو پڑھنے کی یا پھر سننے کی، تو ضرور آپ علوم القرآن کے جو ٹاپکس ہیں اس کو ضرور سنیں، اس کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کے لیے ہمیشہ مددگار ثابت ہوں اور پھر آپ پر بھی ویسا ہی اثر ہو انشاءاللہ. تو یہ قرآن کی نعمت اللہ تعالی نے ہم کو سب سے بڑھ کر دی ہے، اور یہ مہینہ جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، اور شب قدر بھی اللہ کی طرف سے ہم کو ملنے والی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم شب قدر کو پا لیں اور اس کو ہم کو آخری شرے کی تاخرات میں تلاش کرنا ہے. دوسرا آج کا جو ہمارا واقعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. سبحان اللہ، صحابہ کرام کیسے تھے کہ کس قدر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، کس قدر ان کو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی تھی، اور کیسے وہ اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو بالکل پس پشت ڈال دیتے تھے اور فوراً اپنا سر جھکا دیتے تھے. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تھا، واقعہ عفق جو ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں آیتیں نازل فرمائیں اور ان کی برات کی اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات سے لا علم تھیں، اور وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہیں بخاری میں، ترمذی میں، کئی احادیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ خود ان کی زبانی نقل کیا گیا ہے. تو طویل حدیث میں بتاتی ہیں کہ جب میں بیمار ہو گئی غزوہ بنی مصطلق سے واپس آنے کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ جو ہمیشہ ہوتی تھی وہ مجھ پر نہیں ہے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مجھے آپ میرے میکے جانے دیں، تو آپ نے اجازت دے دی. تو ایک دن میں اپنی جو ان کے رشتہ دار تھیں، ام مستہ رضی اللہ عنہا، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رشتہ دار بھی تھیں، اور یہ چونکہ غریب لوگ تھے یعنی مسکین تھے، لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ام مستہ کو اور مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ کو جو کہ ان کے بیٹے تھے. تو بہرحال کہنے لگے کہ ایک دن میں ام مستہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے گئی، اور اس زمانے میں واش روم گھروں میں نہیں ہوتے تھے بلکہ دور جانا پڑتا تھا. تو جب میں واپس آنے لگی تو یا جاتے ہی اس وقت اس دوران میں ام مستہ کو کہیں ٹھوکر لگی تو وہ گرنے کو ہوئیں، اور انہوں نے اپنی زبان سے ام مستہ کے لیے کچھ غلط جملے کہے کہ مستہ برباد ہو یا تباہ ہو یا ہلاک ہو، ایسا کچھ جملہ کہا. تو میں نے کہا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ میں نے کہا کہ آپ کیسی ماں ہیں کہ اپنے بیٹے کو اس طرح سے کہتی ہیں، یعنی اپنے بیٹے کو آپ ایسا جملہ کہہ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ مستہ نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں میں نہیں جانتی. تو کہنے لگی کہ تم پر جو ہے لوگ باتیں بنا رہے ہیں اور اس میں مستہ بھی شامل ہو گیا ہے، اور اس طرح کا الزام تم پر لگایا جا رہا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میرے تو ہوش و حواس گم ہو گئے، اور میں سب کچھ بھول بھال گئی اور واپس گھر آ گئی، اور میں اس رات پوری رات میں روتی رہی، اور میں نے اپنے والدین سے پوچھا. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بیوی اچھی ہو اور شوہر اس کو بہت چاہنے والا ہو تو کچھ لوگ اس کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں، لہٰذا کوئی بات نہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ضرور اللہ کے رسول کو وحی کرے گا اور بتا دے گا کہ میں بری ہوں اس سے، اس الزام سے. تو بہرحال جب سورہ نور کی شروع کی آیت نازل ہوئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری قرار دیا گیا اور تمام جو مومنین تھے ان سے کہا گیا کہ تم لوگوں نے نیک گمان کیوں نہ کیا، تم لوگوں نے برا گمان کیوں نہ کیا، اور تم میں سے ہر کوئی یہ سوچتا کہ اگر وہ اپنی جگہ وہاں اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچتا تو تم لوگ خود پھر اس بات سے بچ سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قوانین نازل کیے کہ کسی پر الزام لگانا، کسی بھولی بھالی پاک دامن عورت پر الزام لگانا یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کوئی اگر ایسے الزام لگاتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا بھی ہے تو اس کو پھر کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرما دی ایسے لوگوں کے لیے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا اور جو منافقین تھے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا رہے تھے، تو انہی میں 3 جو سچے مسلمان تھے وہ بھی اس لپیٹ میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی یہ الزامات نکلنے لگے۔ اس میں مستہ بن اساسہ تھے اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ جو کہ زینب بنت جحش کی بہن تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی، اور تیسرے صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جن کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے۔ تو وہ منافقین کے ساتھ یہ 3 مومنین یعنی اہل ایمان بھی اس میں شامل ہو گئے الزام لگانے میں۔ تو بہرحال اس میں ایک مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ تھے جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیری بہن کے بیٹے بتایا جاتا ہے روایت میں، واللہ عالم، لیکن آپ کے رشتہ دار تھے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ صاحب حیثیت تھے، اور ویسے بھی اگر ان کے پاس کم بھی ہوتا تھا تو بھی وہ غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ مستح نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے میں اپنی زبان کا استعمال کیا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں مستح کو جو میں مدد کرتا تھا وہ میں نہیں کروں گا۔ اور اسی وقت پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ دیکھیں جو اہل القرآن ہوتے ہیں ان کے لیے کیسی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور پھر وہ کیسے اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، وَلَيَاتَ لِأُولِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیتیں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایکچولی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مخاطب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور تم میں سے جو آسودہ حال لوگ ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہ دیں گے، انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ دراصل فرما رہا ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اور جو پہلے مدد کرتے تھے لوگوں کی، صدقہ وغیرہ دیا کرتے تھے، تو اب وہ قسم نہ کھا لیں کہ اب وہ صدقہ نہیں دیں گے۔ اور کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تو لہٰذا تم بھی معاف کر دو۔ یعنی ٹھیک ہے، سامنے والے سے غلطی ہو گئی ہے، سامنے والے نے غلطی کر لیا ہے، اب وہ غلطی کرنے کے بعد تم اس کو یہ سزا نہ دو کہ تم جو ایک اچھائی کرتے تھے اس کے ساتھ، تم جو بھلائی کا کام کرتے تھے اس کے ساتھ، تم اس بھلائی سے رک جاؤ، بلکہ تم کیا کرو، درگزر سے کام لو۔ تو سبحان اللہ، بہت ہی بہترین بات یہاں پر، بہت بہترین تعلیم دی گئی ہے ایک مسلمان کو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو مفصل حدیث ہے جس میں انہوں نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا، اس میں یہ بات بتائی تھی انہوں نے کہ مستہ بن اساسہ ان سادہ لوح مسلمانوں میں سے تھے جو اس فتنے کی رو میں بہ گئے تھے، اور یہ ابو بکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے اور محتاج تھے، اور ابو بکر صدیق ان کو گزر اوقات کے لیے کچھ ماہانہ وظیفہ بھی دیا کرتے تھے۔ جب یہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تو ابو بکر صدیق کو بہت رنج پہنچا، اور یہ ایک فطری بات تھی۔ ظاہر سی بات ہے نا، آپ کسی کی بیٹی پر الزام لگایا جا رہا ہے تو والد کو تو تکلیف ہوگی ہی۔ تو جس نے بھلائی کا بدلہ برائی سے دیا تھا، یعنی مستہ بن اساسہ پر ابو بکر صدیق نے احسان کیا، بھلائی کی، اور انہوں نے اس کا بدلہ کیا دیا، برائی سے دیا، تو ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ آئندہ ایسے احسان فراموش کی کبھی مدد نہ کریں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس سے ایسے لوگوں سے بھی افو درگزر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا۔ لہٰذا ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فوراً اس حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور کہنے لگے، اے رب، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ چنانچہ آپ نے دوبارہ مدد کا سلسلہ جاری رکھنے کا عہد کیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مدد کرنے لگے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اہل القرآن کی کوالٹیز، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم سے درگزر کرے، اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کون ہے ایسا بھلا؟ اور ایسا دنیا میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ یہ واقعات اور معاملات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ، اپنے ہی لوگ ہم سے کچھ اس طرح کا کام کر جاتے ہیں، کچھ بدتمیزی کر لیتے ہیں یا ہم سے کچھ دشمنی پر اتر آتے ہیں، تو ہم یہ سوچ کر معاف کر دیں کہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے؟ آپ دیکھیں، یہ سوچ کر اگر ہم معاف کر دیں گے تو کبھی دل میں کچھ بھی، آپ کے دل میں بال برابر بھی ان کے تعلق سے کوئی بدگمانی نہیں رہے گی الحمدللہ۔ تو یہ سوچ کر لوگوں کو معاف کر دیا کرے۔ ایسے واقعات بہت دفعہ ہوتے ہیں، ہمارے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے جان پہچان والے ہوتے ہیں جن کی آپ نے ہیلپ بھی کی ہوتی ہے، جن کو آپ نے بہت مدد کی ہوتی ہے، اور بعض اوقات انہیں کی وجہ سے آپ کو ٹھیس پہنچتی ہے، انہیں کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں؟ اگر ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، اس رمضان میں جو ہم نے نیت اور ارادہ کیا کہ اس رمضان میں قرآن کو ایسے پڑھیں گے کہ اس کی آیتوں کو ہم اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ، تو قرآن پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ جو اہل القرآن ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں سے ان کی برائیوں پر درگزر کرتے ہیں، حالانکہ آپ ان پر احسان کرتے رہے، اس کے باوجود بھی آپ سامنے والے نے آپ کے ساتھ برائی کی، تو تب بھی آپ کیا کریں؟ درگزر سے کام لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب کیا چاہتے ہیں اور ہم کس بات کے محتاج ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے درگزر کرے، اور ہم سے تو کتنی دفعہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جو تقاضے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہمارے لیے، ہم اس کو پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی دفعہ موقع دیتے رہتا ہے، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتا ہے، تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید معاف کرے؟ تو لہٰذا بہت پیاری ہے کہ ولیعفو ولیصفحو، کہ کیا کریں؟ درگزر کریں، معاف کر دیں۔ اور معاف کرنا بھی ایسے کہ سامنے والے کو احسان بھی نہ جتایا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ دوبارہ مدد کرنے کا سلسلہ جاری کر دیا، بلکہ پہلے جتنا دیتے تھے اس سے بھی زیادہ دینے لگے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں اہل القرآن، اور یہ ہوتی ہے ان کی کوالٹیز، کہ جیسے ہی ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان سے خلاف تقویٰ کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ اس سے بھی باز آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ درگزر کرتے ہیں تو آپ کس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں، اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، کسی کو درگزر کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو کس کو فائدہ ہوگا اس کا؟ اور یہ جو معاف کرنا ہے، یہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایکچولی یہ تو یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ پرسن ہیں۔ جو مضبوط ایمان کا مالک ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان کی مضبوطی ہوگی، جو اسٹرانگ پرسن ہوگا، وہی دوسروں کو معاف کر سکتا ہے۔ کمزور اور تھڑدلا جو آدمی ہوتا ہے، یہ پرسن ہوتا ہے، وہ دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے اصل میں، اور اس سے ہمارا ظرف پتہ چلتا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں۔ اور دوسروں کو معاف کرنے سے جو خوشی ہوتی ہے، یقین جانے کہ وہ جو دلی اطمینان اور سکون ہے، اور ایک آپ کو جو اندر سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات کچھ لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، کچھ لوگ عجیب عجیب سی دھمکیاں دیتے ہیں، تو آپ اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کام کیا کس کی خاطر کیا؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا۔ تو لہٰذا لوگوں کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور سامنے والے نے جو بھی کچھ کیا ہو، آپ اس پر اس کو معاف کر دیں۔ تو کتنی دفعہ آپ معاف کریں گے سامنے والے کو؟ جتنی دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کمر رتن علیک انتسامہ شخصاً ما، کہ جتنی دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ بقدر ما تحب ان یغفر اللہ لک، کہ آپ جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ جتنا چاہتے ہیں اتنی دفعہ آپ لوگوں کو پھر معاف کریں۔ تو یہ آپ کے اندر ظرف ہونا چاہیے۔ تو یہ تو مہینہ ہی، کون سا مہینہ آپ بتائیں؟ رمضان کا مہینہ، کون سے مہینہ کہا جاتا ہے اس کو؟ رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، درگزر کرنے کا مہینہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو کیا کرتے ہیں آپ بتائیں؟ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کثرت سے بندوں کو کہاں سے آزاد کیا جاتا ہے؟ جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ جو شب قدر کی دعا ہے، ہم کیا دعا کرتے ہیں اس میں بتائیں؟ جو اللہ کے رسول نے ہم کو دعا سکھائی تھی، وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی۔ سبحان اللہ، کہ اے اللہ تعالیٰ، یعنی معاف کرنا اور درگزر کرنا تو تیری صفت ہے، لہٰذا تو ہمیں کیا کر؟ معاف فرما دے، اور تو معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند فرماتا ہے، یعنی معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا بندوں میں بھی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ وہی معاف کرنے کی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو معاف کر دیں، اور اگر چاہے سامنے والا آپ کو سوری نہ بھی کہے تب بھی معاف کر دیں، کیونکہ بعض وقت ہمارا کیا معاملہ تھے، انہوں نے تو معافی مانگی نہیں ہم سے، ورنہ ہم تو معاف کرنے کو تیار تھے. اور پھر ہمارا بعض وقت انداز کیسا تھا کہ بیچارہ سامنے والا آ کر ہم کو سوری بھی کہہ رہا تھا لیکن ہم منہ پھیرے کھڑے ہوتے ہیں، معاف کیا. اتنے یعنی ایسے ہم چہرے کے ساتھ معاف کرنا کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ بہت بڑا احسان کیا. تو نہیں، یہ کوئی احسان کرنا نہیں ہے. اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ اپنا فائدہ کریں، اپنی بھلائی چاہ رہے ہیں آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کیا کرے گا، ایسے وقت آپ کو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ سے درگزر فرمائے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی اس کی. آپ خود سوچیں، قیامت کا منظر ہے اور سب طرف افراتفری کا عالم ہے، ایک ایک باریک باریک بات کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر سے کام لے لے اور آپ کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. صرف کس لیے؟ کیونکہ آپ نے دنیا میں کسی کو معاف کیا تھا. تو آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کر اس وقت آپ کو خوشی کیا ہوگی. تو یہ سوچ کر آپ معاف کر دیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی وجہ سے معاف فرما دے گا. تو اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو ضرور کیوں نہیں. اس کے جواب میں ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا، یہ اہل القرآن ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اور پھر انہوں نے کیا کر دیا، سامنے والے پر احسان مزید کر دیا کہ جتنا وہ دیتے تھے منتھلی ان کو وظیفہ اپنے رشتہ دار کو، اس سے زیادہ بڑھا دیا ماشاءاللہ. تو ہم بھی ایسے رشتہ داروں کی ضرور مدد کریں، اور بھلے ہی چاہے انہوں نے ہمارا دل دکھایا ہو، چاہے وہ ملنے جلنے والے ہوں یا رشتہ دار ہوں، ہم ان کی زیادہ مدد کریں، ان سے درگزر کریں اور ان پر احسان کریں. یہی اس مہینے کا تقاضا ہے اور یہی قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے. کسی صالح کا قول ہے، یعنی یہ ساری باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی، جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے. تو کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کے اوقات بڑھتے ہیں میرے وقت میں برکت بڑھ جاتی ہے، اور میں اسے بڑھانے میں کمی نہیں کرتا یہاں تک کہ میری تلاوت ایک پارے تک نہ پہنچ جائے. تو الحمدللہ، ابھی تو ہم رمضان میں، ہمارا ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں، ہے نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مکمل کروائے ہم سے قرآن. تو آپ بھی دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو تو اپنی تلاوت کے اوقات کو بڑھا دیجئے، اللہ تعالیٰ خود بخود برکت دے دے گا انشاءاللہ. اور جب یہ تلاوت کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم دوسروں سے درگزر کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور جیسے صحابہ کرام نے اس قرآن کو لیا تھا، جیسے صحابہ کرام نے اس قرآن کو سمجھا تھا، اور جیسے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا تھا اور دوسروں کو بھی وہ سکھاتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی ہی توفیق دے، ہم بھی اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والے بنیں، اس کو آگے پہنچانے والے بنیں، اور یہ قرآن ہمارے سینے کا نور، ہمارے دل کی بہار، سب کچھ جو خوشی کا احساس ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہو انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.